گزارش ہے، دو اعلانات سماعت فرمانے۔ مجلس اعضاء سالانہ 24 محرم رواں سال بمکان سلطان بھائی روبرو عبادت خانے حسینی منعقد ہوگی، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس خمسے کی آخری مجلس 25 محرم کو 8 بجے ٹھیک شروع ہو جائے گی، چونکہ اس وقت جو یہ وقت ہے مجلس کا 9:30 یا 10 بجے، اس وقت قدیمی مجلس ہوتی ہے، لہذا وقت کو تبدیل کر کے آخری مجلس کو 8 بجے رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور ایک اور اعلان مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ حضرات سے گزارش کروں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، بر محمد والے محمد صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پیچھے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ کل کی مجلس سلطان بھائی کے یہاں ہوگی، وہ حقیر کو پڑھنا ہے، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ سورہ صف کی 8ویں آیہ کریمہ ارشاد ہو رہا ہے، یہ لوگ اللہ کے چراغ کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے چراغ کو باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگرچہ انہیں ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہم نے ولایت اور اس کے تقاضے، یہ عنوان گفتگو قرار دیا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں 2 مجالس میں بنیادی طور پر وضاحت کی کہ ولایت کیا ہے، پہلے مرحلے میں مفہوم ولایت کیا ہے۔ دوسری منزل پر ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ ولایت کتنی اہم نعمت ہے، مفہوم اگر واضح نہ ہو تو انسان بڑی سے بڑی چیز کو ہلکے میں لیتا ہے، انسان بہت بڑی سے بڑی چیز کو اہمیت نہیں دیتا چونکہ معرفت نہیں ہوتی۔ ایک ہیرا آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کی معرفت ہے، آپ اسے لاکر میں رکھتے ہیں، ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نہ پہنچ سکے، چونکہ وہ بہت قیمتی ہے۔ لیکن وہی آپ 4-5 سال کے بچے کو دے دیں تو وہ کھلونے کی طرح اس سے کھیلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں
ہے،
اس لیے کہ معرفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو بچپن کے تقاضے ہیں، چونکہ اس کی طبیعت، اس کے وجود، اس کے فطرت کے اندر کھیل ہے، کھیلے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے لیکن اسے شعور نہیں ہوتا۔ نہیں، شعور بھی ہوتا ہے لیکن جاہل ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، جاہل ہوتا ہے۔ جو چیزیں آثار قدیمہ سے متعلق ہوتی ہیں، انسائنٹ جن کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو قدیمی ہوتی ہیں بہت ان کی قیمت ہوتی ہے۔ 400-500 سال پرانا اگر آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز مل جائے، ایک چھوٹا سا ظرف مل جائے، برتن مل جائے، تو آپ اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے۔ ایک ٹھیکڑا ہے، ایک کاسا ہے، ایک پیالہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی آثار قدیمہ کے محکمے کا ماہر اس پہ نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ چیز ہمیں دے دو، آپ سے لینا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس کی نگہداشت میں بھی پوری احتیاط برتتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ واقف ہے، چونکہ واقف ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنے جہالت کی بنیاد کے اوپر ایک چیز سے واقفیت چونکہ نہیں رکھتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزو، ولایت کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم ولایت کے تقاضوں کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں، اس کی نعمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا نعمت ہے۔ ساری دنیا کو ایک پلے میں تول دیا جائے اور ولایت ایک طرف رہے تو ولایت کا وزن بھاری ہے، چونکہ اس کا تعلق پروردگار سے ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اسی لیے ہم نے پہلے مرحلے میں وضاحت کی کہ ایسا نہ ہو کہ مفہوم ولایت واضح نہ ہو سکے، لہذا پہلے مرحلے میں اس کو واضح کیا، اس کے بعد ہم تقاضوں کی طرف آئے۔ اس منزل پر تھوڑی سی اور وضاحت، لیکن ریپیٹ تکرار نہیں کروں گا، وہ آپ کے ذہن کے سپرد ہے جو چیز میں نے اس سے پہلے بیان کی تھی، اس سے جوڑتے ہوئے۔ دیکھیں، ہم نے بیان کیا کہ ولایت یعنی ولی کے درمیان میں اور محبوب کے درمیان میں، عاشق کے درمیان میں اور معشوق کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اس کو ولایت سے ہم نے تعبیر کیا، اور علماء کی مثال میں نے دی۔ آیت اللہ جواد عملی نے اس کی وضاحت اپنی کتاب میں کی، شمیم ولایت کتاب ہے، تفصیل کے ساتھ، کہ دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اب اس ولایت کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، کہ فاصلہ نہ ہونے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ فاصلہ دو چیزوں کے درمیان میں نہیں ہے، اسے کیا کہیں گے؟ قرب۔ فاصلہ ہے تو کہیں گے بہت بعید، فاصلہ نہیں ہے تو کہیں گے قریب ہے۔ یہ جو قرب اور نزدیکی ہے، یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرب اور نزدیکی یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ یا قرب اضافی ہوتا ہے، یا قرب حقیقی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، آگے مسائل حل ہوں گے اس کے ذریعے سے۔ ہم دیوار کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، نزدیک میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، دیوار کا اور ہمارا تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس کو کہا گیا قرب اضافی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا فاصلہ جتنا دیوار سے ہے اتنا ہی دیوار کا ہم سے ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا فاصلہ دیوار سے ہے، دیوار کو نہیں پتا، اس لیے کہ شعور نہیں رکھتی۔ دیوار کو فاصلے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ دیوار کو شعور نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا فاصلہ دیوار سے کتنا ہے, اور ایک قرب قرب حقیقی ہوتا ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ قرب حقیقی ہے کہ جہاں ہر رابطہ اس رابطے کے بعد میں ہے جو خالق و مخلوق کا رابطہ ہے. یعنی جتنا قریب انسان سے اس کا رب ہے, اس کا خالق ہے, اتنا قریب کوئی نہیں ہے. عزیزوں, اب اگر اس رابطے کو, توجہ چاہتا ہوں, اس رابطے کو عبد و معبود کا رابطہ بنانا ہے, اگر عبد و معبود کا رابطہ بنانا ہے تو اس رابطے ولائی کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہوگا. پوری توجہ چاہتا ہوں, ورنہ یہ رابطہ ویسا ہو جائے گا جیسا انسان کا رابطہ دیوار سے, کہ ہم شعور رکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ دیوار سے ہمارا فاصلہ کتنا ہے, لیکن دیوار جامد ہے, وہ ساکت ہے, اس کے اندر قوت گویائی نہیں, اس کے اندر فہم نہیں, اس کے اندر شعور نہیں, اس کے اندر ادراک نہیں, تو اسے نہیں معلوم کہ ہمارے قریب کتنا ہے. تو للہ عبد و معبود کے رابطے کو دیوار اور انسان کا رابطہ مت بناؤ. خدا ہم سے قریب ہے ہماری رگے گردن سے زیادہ. اب جتنا جتنا ہمارا شعور بڑھتا جائے گا یہ رابطہ حقیقی ہوتا جائے گا. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ورنہ ایک بندے کا رابطہ خدا سے کیا ہے؟ اگر خدا کو تو پتا ہے کہ ہم اس سے کتنا نزدیک ہیں. خدا کہہ رہا ہے اقرب من حبل الورید, رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہے, لیکن بندے کو پتا نہیں کہ خدا مجھ سے کتنا نزدیک ہے. اور اسی لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا, انسان اگر تجھے پتا چل جاتا کہ تیرا مالک تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو شوق دیدار میں اپنا دم توڑ دیتا, دم توڑ دیتا. تو اس کیفیت سے واقف نہیں ہے. اچھا, واقف واقف انسان کیسے ہو؟ اس لیے کہ ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں, مادیت میں گھرے ہوئے ظاہری روابط کو دیکھتے ہیں. یہ روحانی رابطہ ہے, جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. توجہ چاہتا ہوں چیزوں, جو چیز ہمیں سامنے ہوتی ہے اور نظر آتی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہے. ہمارے درمیان, دو دوستوں کے درمیان میں رابطہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رابطہ اس سے ہے. عزیزو توجہ کیجئے گا, نازک منزل پر گفتگو آ رہی ہے. دوست سے ہمارا رابطہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے, ایک ہمارا کوئی معشوق ہے, ہم اس سے عشق کرتے ہیں, ظاہری انسان ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے کتنی کرتا ہے. میرے مالک, ہم کیا کریں کہ ہمارا رابطہ ایک دیوار کا اور ایک بندے کا نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم پورے ہیں مادی, تیرا وجود ہے روحانی. تو پروردگار نے کہا کہ میں کچھ ایسی ہستیوں کو تمہارے حوالے کروں گا جن کے اندر وہ صفات ہوں گے جو میرے اندر ہے. اگر میری رازقیت کو دیکھنا انہیں دیکھنا, میرے علم کو دیکھنا انہیں دیکھنا, میری قدرت کو دیکھنا انہیں دیکھنا, میری سخاوت کو دیکھنا انہیں دیکھنا. انہیں دیکھتے جانا اور ان سے اپنے رابطے کو گہرا کرتے جانا, جتنا تم نے گہرا رابطہ ان سے بنا لیا سمجھنا خدا سے تمہارا رابطہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ منزل ہے. اور اب اس منزل پر آنے کے بعد ایک اور نازک مرحلہ جو اس کے بعد کا ہے, کہ کچھ رابطے, ولایت کی گفتگو ہے نا, اور ایک مسئلہ یہاں پر اس شہر میں یہی ہے کہ کوئی بھی گفتگو ہو جو ولایت سے جڑی ہوئی ہو, گہری ہو, عمیق ہو, کتنے بھی اس کے لوازمات کیوں نہ ہوں, ساری ولایت کو چند تاریخی واقعات میں خلاصہ کر دیا گیا, بس اس کے علاوہ اگر کوئی گفتگو ہے تو ولایتی ہے ہی نہیں. ارے کیا ساری ولایت خیبر و خندق علی کی شجاعت میں خلاصہ ہوتی ہے؟ جو علی مظہر صفات پروردگار ہے, اس علی کو دیکھو کہ وہ فخر کہاں پہ کر رہا ہے. عزیزو گفتگو عجیب مرحلے پر ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں. علی کو ہم دیکھیں, ہم اگر علی کو چاہتے ہیں, علی سے محبت کرتے ہیں, علی کا دم بڑھتے ہیں, علی کے عاشق ہیں, صحیح ہے. کیسے پتا چلے؟ کہا علی کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو, جو علی کہیں وہ کہو, جو علی کریں وہ کرو. یہ عجیب محبت ہے کہ رابطہ علی سے ہے, کریں گے وہ ہم جو ہمارا دل کہے گا, سوچیں گے وہ ہم جو ہمارا دل کہے گا. یہ کون سا رابطہ ہے بھائی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم نے تو دیکھا, یہ توہین ہے. ہم نے تو دیکھا ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں, آپ صاحب اولاد ہوں گے, وہ آپ سے کہتا ہے ڈیڈی بابا آپ صبح میں گھر سے نکلنا آفس جا رہے ہیں, واپس آئیے گا تو چاکلیٹ لے کے آئیے گا. آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا لے کے آئیں گے. آپ واپس آئے, کاروبار زندگی تک گھرے ہوئے تھے, دروازہ کھولا, اس نے کہا بابا چاکلیٹ. اس نے کہا بیٹا نہیں, بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, تمہیں بہت چاہتا ہوں, کل لے آؤں گا. نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں, محسوس کریں, نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں. ارے میں کہاں جھوٹ بول, تمہارا باپ ہوں. نہیں باپ ہیں, لیکن آپ نے محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. میں نے اگر آپ مجھے چاہتے تو کتنا بھی کاروبار زندگی میں الجھے ہوتے, آپ کے ذہن میں اپنے بچے کی تصویر ہوتی کہ اپنے بچے کے لیے مجھے چاکلیٹ لینا ہے. اس کا مطلب آپ جھوٹی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ سچی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں محبت سچی ہوتی ہے, جہاں جذبے صادق ہوتے ہیں, وہاں انسان وہ کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے.
بے شک بے شک.
جو محبوب چاہتا ہے انسان وہ کرتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی کیا چاہتے ہیں, یہی دیکھنا ہے نا کہ علی کیا چاہتے ہیں اور علی کس چیز پر فخر کرتے ہیں. فاتح خیبر علی ہیں شک نہیں, فاتح مرو و انتر علی ہیں شک نہیں, بدر و حنین کا مارکہ علی نے سر کیا شک نہیں. علی نہ ہوتے تو کائنات میں شریعت محمدی کا پتہ نہ چلتا. اور اگر سمجھنا ہے علی کو تو علی سے پہلے سمجھو ابو طالب کو. قربانی دی ہے ابو طالب نے, کس راہ میں قربانی دی ہے؟ صرف اپنے بھتیجے کی محبت میں نہیں, بندگی کی راہوں کو اجاگر کرنے کے لیے. اور ایک مرحلہ جب گفتگو یہاں تک آ گیا, احساس مرحلہ ایسی, تو آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, پوری توجہ چاہتا ہوں, جتنی بھی جنگیں یا غزوات ہوئے ہیں پیغمبر کے خلاف, برسر پیکار ہوئے ہیں مشرکین کافرین, یہ سب کب ہوئے؟ جب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے, ہجرت کے بعد. یعنی مشرکین و کافرین کو پتا تھا جب تک ابو طالب ہیں محمد کا کچھ نہیں کر سکتے, اور ہمارا سلام ہو ابو طالب پر کہ ابو طالب نے اپنے جانے کے بعد بھی ایک بیٹا محمد کے حوالے کیا. ابو طالب کی نظریں دیکھ رہی تھی خیبر کا مارکہ ہے, خندق کا مارکہ ہے, احد کا مارکہ ہے, جو وہ افراد پیغمبر کے پہلو میں بیٹھتے ہیں ان کو دیر نہ لگے گی, میدان چھوڑتے ہوئے اپنا بیٹا حوالے کر دیا. اے پیغمبر جب تک تم زندہ تھے میں نے تمہاری حفاظت کی, اب اس کے بعد زندگی کے ہر مرحلے پر علی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں.
Yeah.
ساتھ دے رہے ہیں. علی کی شجاعت کوئی حرف نہیں اس میں, لیکن عزیزوں اس منزل کو پہچانیں, اس مرحلے کو پہچانیں کہ جس علی نے ہر ہر پل پیغمبر کا ساتھ دیا, مختلف جنگیں کی, اور یہ گفتگو تو بیکار ہے, فضول ہے کہ علی نے تلوار چلائی تو یہ ہو گیا. علی نے تلوار, ارے جو ید اللہ ہے, جو ید اللہ ہے, جو اللہ کا ہاتھ ہے, تو تلوار علی نے کیا چلائی؟ یہ خدائی ہاتھ تھا, خدائی قدرت تھی جو چل رہی تھی. لیکن اس مرحلے پر علی کی عبودیت کو سلام, کہ جتنی بھی فضیلتیں علی کو ملی انہیں تلاش کرو کہ وہ کیوں ملی. محبوب اور حبیب کے درمیان کے رابطے کو دیکھیں, عاشق و معشوق کے درمیان کی کیفیت کو دیکھیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی نے کس چیز پر فخر کیا ہے. جنگ خیبر میں علی نے فخر کیا کہ میں نے خیبر کو اکھاڑ دیا. احد میں فخر کیا کہ میں نے پیغمبر کو بچایا, سب بھاگ گئے تھے. حنین میں فخر کیا, دوسرے اور مارکوں کو سر کیا تو فخر کیا. 25 سال خاموش بیٹھے, کہا کہ میرے آنکھوں میں تیر تھا, کانٹا پڑا ہوا تھا اور حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی, اور اس مرحلے میں میں نے صبر کیا. فزور تو میں نے صبر کیا اس منزل پر. علی جو صبر کر رہا ہے, علی جیسا شجاع, یہ بھی ایک فضیلت ہے. کیوں صبر کر رہا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس قدرت ہے. اب اس معیار کو دیکھیں, پوری توجہ چاہتا ہوں. کون سا مقام ہے کہ جہاں علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے؟ کس مرحلے پر علی نے کہا مجھے ناز ہے میں نے یہ کام کیا؟ ایک منزل ملتی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, پوری توجہ چاہتا ہوں. ہم آج کل کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو عزت دار طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں, صاحب عزت ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں انسان سے, فلاں ایک بڑے پوسٹ پر جو صاحب حیثیت انسان ہے, اس سے یہ رشتہ داری ہے, یہ اس سے رابطہ ہے, یہ ہماری عزت ہے. فخر کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس, اگر ہم فخر کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے اوپر, اگر فخر کریں اتنی پراپرٹی تھی, اتنے بڑے عالم تھے, یہ سب, یہ ساری چیزیں ہیں. عزت بھی جن لوگوں سے منسوب کرتے ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے, فخر بھی جن چیزوں سے مخصوص کرتے ہیں ان کا تعلق بھی دنیا سے ہوتا ہے. یا اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے فلاں کام کر دیا. دین کے معاملات میں بھی اگر آتے ہیں, ہم نے یہ مجلس پڑھ دی, ہم نے یہ مجلس کرا دی, ہم نے یہ کام کر لیا, ہم نے یہ عزاداری کر لی, یہی ہوتا ہے نا. علی کی زندگی میں دیکھیں, فرماتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں چیزوں پوری, کفا بی عزن ان اکونا لکا عبدا, میرے مالک علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. کفا بعزن ان اکونا لکا عبدا, میرے مالک میرے پروردگار, علی کو نہ اپنی جنگوں پہ فخر ہے, نہ اپنی قوت بازو پہ فخر ہے, نہ اپنی شجاعت پہ فخر ہے, نہ مارکوں کو سر کرنے پر فخر ہے, نہ ضربت لگانے پہ فخر ہے. علی کو فخر ہے تو بندگی پر, اپنے سجدوں پر. محبت کا دم بڑھتے ہیں, ہم فیصلہ کریں ہمیں فخر کس پہ ہونا چاہیے. علی کو تو علی علی کہنے پر بھی فخر نہیں. اور آپ دیکھیں کہ علی ایک جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے ڈھول تاشے لے کے کود رہے تھے, علی علی کہہ رہے تھے, کہا یہ سب کیا لگا رکھا ہے, نجو بلاغا میں. اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کل اس کو تفصیل سے بیان کروں گا یا کسی اور موقع پر. مولانا نے منع کر دیا, روک دیا, کہا مجھے یہ نعرے دینے کی ضرورت نہیں ہے, علی کو عمل چاہیے. بات کرنا تو بہت آسان ہے. علی نے کہا کہ سب سے پہلی منزل, کفا بعزن ان اکون لکا عبدا, میرے مالک میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. فخر کس بات نے کیا؟ کفا بی فخرن ان تکونا لی ربا، میرے مالک علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. الہی انتا کما احب، میرے مالک تو ویسا خدا ہے جیسا علی چاہتا ہے. فاجعلنی کما تحب، علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور آپ اس چیز کو علی کے جملوں میں مت دیکھیں. علی نے کسی بھی منزل پر یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن سر سجدے میں ہے، شمشیر چلی اور علی نے کہا فزت ورب الکعبہ. یعنی علی بتانا یہ چاہتے ہیں، علی کو راہ خدا میں اگر شمشیر چلانے پر یہ کہا جائے کہ کیا علی تم کامیاب ہو، تو علی ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ میں شمشیر چلا رہا ہوں تو کامیاب ہوں، اس لیے کہ شمشیر تو علی ضرور چلا رہا ہے، لیکن علی نے اپنی جان کو ابھی اس اپنے معشوق کے حوالے نہیں کیا کہ جس کو علی چاہتا ہے. علی کی کامیابی تو یہ ہے کہ جب تلوار چلے، علی کا خون بہ جائے، سر و تن میں جدائی ہو جائے، جسم و بدن میں، جسم و روح میں جدائی ہو جائے، مفارقت ہو جائے، روح علی روح خدا سے مل جائے تو کامیابی ہے. تو علی اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ان فالتو کی بحثوں میں کہ تم علی کے چاہنے والے ہو تو یہ کرو، وہ مت کرو، وہاں جاؤ، یہاں مت جاؤ. یہ دیکھنا کہ علی نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کدھر گئے، کدھر اٹھے، کدھر چلے، کس کو سلام کیا، کس سے منہ موڑا، کس سے شکایت کی، کس سے خوش ہوئے. علی کو دیکھتے جانا، زندگی کے اصولوں کو مرتب کرتے جانا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. عجیب مسئلہ ہے، یہ فضائل نہیں ہے کیا؟ عجیب شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. قم سے آنے والے افاضل فضائل نہیں جانتے. بھائی فضائل کیا ہوتے ہیں؟ سنے فضائل علی. ارے جو علی کے فضائل، جو حقیقی فضائل ہیں، انہیں پڑھو گے تو تمہارا دم نکل جائے گا، اس لیے کہ علی کی ہر فضیلت میں بندگی چھپی ہوئی ہے. ایک مرحلہ جنگ خندق، آپ نے دیکھا پیغمبر نے کیا کہا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کی اس جنگ میں علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین پر بھاری ہے. اس کا ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا ہے. اس کو پڑھ دینا، اس کے بعد نعرے لگ جانا، اور اس کے بعد واہ واہ ہو جانا، ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی تہ میں ڈھونڈنے کی ہے کیا؟ پیغمبر عقل اول شعور یہاں سے فروغ حاصل کرتا ہے جہاں پیغمبر بولتے ہیں. عقل و منطق کی ساری ندیاں یہاں سے پھوٹتی ہیں، جو سر چشمے وہی ہے. اور یہ عجیب بات کر رہا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، عجیب بات کر رہا ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. ذرا صاحب سوچیں یہ کیا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب دو چیزوں کا مقابلہ اور مقایسہ کیا جاتا ہے، دو چیزوں کو ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے، تو ان کے اندر سنخیت ہونا یعنی دونوں کا ایک جیسا ہونا شرط ہے، ضروری ہے. میں کہوں یہ جو لگا ہوا کیمرہ ہے یہ اس مائک سے بہتر ہے، کہیں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ کیمرہ ہے یہ مائک ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے. محسوس کیجیے گا. میں کہوں میری یہ انگوٹھی جو میں پہنے ہوئے ہوں آپ کی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کہیں گے یہ کیا بے وقوفی ہے بھائی. میں کہوں میرا یہ رومال جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ رومال یہ آپ کی شرٹ سے جو آپ پہنے ہوئے ہیں بہتر ہے، افضل ہے، آپ کہیں گے یہ کیا ہے. تو ایک بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ دو چیزوں کو جب ملایا جاتا ہے تو دونوں کے درمیان میں سنخیت ہونا چاہیے. پیغمبر مقابلہ کس چیز سے کس چیز کا کر رہے ہیں؟ علی کی ضربت کا، ثقلین کی عبادتوں سے. ضربت کو ضربت سے ملایا ہوتا، یہ کہا ہوتا کہ علی کی ایک ضربت اب تک راہ خدا میں جتنی بھی شمشیریں چلی ضربتیں لگی ان سے افضل، تو کہا جاتا کہ ہاں بات ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، کہا کہ علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. اب عبادت کا مفہوم کیا ہے اور ثقلین کی عبادتوں میں کن کن لوگوں کی عبادت ہے، ذرا سا غور کریں عزیزوں، اس پہلو پر دیکھیں. اس ثقلین کی عبادتوں میں آدم سے لے کر خاتم تک کتنی عبادتیں ہیں، اور اس میں ایک مرحلے پر استثناء کیا گیا ہے. پیغمبر اسلام چونکہ خود گفتگو فرما رہے ہیں، خارج ہیں اس سے، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے تو کم از کم پیغمبر سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے سب اس میں شامل ہیں، اور جتنے آئیں گے. تو یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری. انسان سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، ان کو ملایا جا رہا ہے علی کی ضربت سے. عجیب مرحلہ ہے. پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم نے ابھی علی کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم علی کو اور عبادتوں کو الگ الگ کر کے دیکھ رہے ہو، اس لیے مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو. وہ سورما اور ہوتے ہیں جو تلوار چلاتے ہیں، تو اس لیے تلوار چلتی ہے کہ سامنے والے کو مار دیا جائے، اس پر فتح حاصل کر لی جائے. علی کی تلوار بھی چلتی ہے تو اس لیے نہیں چلتی کہ مارکہ جیت لیا جائے، علی کی تلوار چلتی ہے تو اس لیے چلتی ہے مالک تیری رضا ہے. مالک تو نے چاہا ہے کہ علی تلوار چلائے تو علی تلوار چلائے گا. پوری توجہ، یہ فضائل علی کا گوشہ ہے. تو نے چاہا ہے تو علی تلوار چلائے گا اور ویسے ہی چلائے گا، نہ علی سے پہلے کسی نے چلائی نہ علی کے بعد چلائی. تو نے چاہا کہ علی رکو کرے تو ویسا کرے گا، جس نے ایسا رکو نہ علی سے پہلے کیا نہ علی سے بعد میں کیا. تو نے چاہا کہ علی سجدہ کرے تو ویسا کرے گا جیسا نہ علی سے پہلے کیا نہ علی کے بعد کیا. یعنی پوری زندگی علی کی محور رضایت کردگار پر ہے. پروردگار تو بتا کرنا کیا ہے، اٹھے گا ویسے جیسے تو چاہتا ہے، چلے گا ویسے جیسے تو چاہتا ہے، تلوار ویسے چلائے گا جیسے تو چاہتا ہے، ارے سخاوت ویسے کرے گا جیسے تو چاہتا ہے، غریبوں کو ویسے دیکھے گا جیسے تیری نظر ہے، مدد دوسروں کی ویسے کرے گا جیسا تو چاہتا ہے، ارے ہر ایک یتیم کے سر پر ہاتھ ویسے رکھے گا جیسے
جیسے تو چاہتا ہے کرے گا وہ جو تو چاہتا ہے۔
صلوات علی محمد والا۔ مطلب یہ ہے کہ علی، اگر علی کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو کہا جائے گا علی کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے رضا پروردگار۔ جب یہ مرحلہ آیا تو اگر عبادتوں کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکات ہے، کہیں خمس ہے، کہیں امر المعروف ہے، کہیں نہیں عزم منکر ہے، کہیں غریبوں کی مدد ہے، کہیں بیواؤں کی مدد ہے، کہیں یتیموں کی مدد ہے، اور اگر ان تمام عبادتوں کو ایک نقطے پر سمیٹا جائے تو کہا جائے گا کہ تمام عبادتیں جس ایک مرکز پر خلاصہ ہوتی ہے، ایک شخصیت میں ڈھلتی ہے، اس کا نام ہے علی۔ اب اس مرحلے پر میں ان کم بختوں سے، کم ظرفوں سے کہوں گا کہ جو مانتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا کہا اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ارے کم ظرفوں پہلے دیکھو کہ علی کی منزلت کیا ہے، پھر کسی سے مقایسہ کرنا۔ پوری توجہ دیجو، علی کی منزلت کیا ہے؟ جس علی کی ایک ضرورت سغلین کی عبادتوں پر بھاری ہو، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہو؟ سجدوں کا جواب کیا لائے گی دنیا؟ جس علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادتوں پر بھاری ہو، وہ علی اگر مسلح پہ آ جائے تو اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا؟ کون سمجھے گا علی کے فضائل کا دریا؟ عزیزو کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اس منزل پر، اس منزل پر ذرا سا ہمیں رک کے سوچنا ہوگا کہ علی نے ان تمام فضائل کا جس چیز میں جا کے خلاصہ کیا ہے، عبادتوں کا سارا خلاصہ علی کی ذات، علی کی ذات کا پورا خلاصہ بندگی پروردگار۔ عجیب مرحلہ ہے، نہ علی بندگی سے الگ ہے، نہ بندگی علی سے الگ ہے۔ تو جب علی سے بندگی الگ نہیں اور بندگی سے علی الگ نہیں، بندگی پہچانی جاتی ہے علی سے، علی اپنی شناخت بتاتے ہیں بندگی سے، تو یہ کیوں کہتے ہو کہ مسجدوں میں مت جاؤ؟ علی اس منزل پر ہے کہ علی کہتے ہیں میرا ماحصل زندگی کا بندگی، تم یہ کہتے ہو بندگی پروردگار نہیں، صرف علی علی۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تم بندگی کو مانتے ہو، نہ علی کو مانتے ہو، نہ علی سے محبت کرتے ہو، نہ علی سے عشق کرتے ہو، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر تم ان اصولوں پہ نہیں چل سکتے جو اصول محبت ہیں، جو عشق کے اصول ہیں، عشق کے محبت کی بات ہے۔ عزیزوں کسی علی والے سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، ان کی عداوتوں کا، ان کی نفرتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بڑا پیارا جواب دیا، کہتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی اتنی فکر میں رہتا ہوں کہ وقت ہی نہیں ملتا کہ نفرتوں کے بارے میں سوچوں۔
सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अब एक मरहला आइए, बात विलायत की चल रही, इस मरहले पर गुफ्तगू ये सोच के नहीं आया था अजीजों, ये बस मौला ने चाहा कि इस रुख पे मुड़ गई तो मुड़ती चली गई। एक मरहला हमें फैसला करना है अली को देखकर, आगे बढ़ना है अली को देखकर, और हमें फिर इस चीज़ से भी मतलब नहीं है। आशिक जब मोहब्बत करता है अपने माशूक से तो सिला नहीं चाहता, मोहब्बत करता है। अब हमसे कहने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हैं अली के चाहने वाले कि उन बातों की तरफ आओ जिन्हें अली चाहते हैं, और अगर आओगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं आओगे तो जहन्नम। तो हम इश्क तो इसलिए नहीं करते कि अली से इश्क जन्नत के लालच में है, वो ऐसे इश्क पर तो बस हमसे वाइज मियां जन्नत और जहन्नम की बात मत करो, हमें बस इतना बताओ कि अली ने क्या किया। अली जिस रुख पर चलते गए हम भी अपनी ज़िंदगी को उसी रुख पर डाल देंगे। अब ये फैसला आपको करना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कि आप खुद देखें अली ने क्या किया। एक मंजिल बयान कर रहा हूँ, हुजर बिन उदय, अमर बिन हमक खिजाई, दो मौला के नामवर चाहने वाले नामवर सिपाही। आप देखें, महसूस करें कि जिस अली को आप चाहते हैं वो अली कितनी अजीम मंजिल पर है, कितनी आला मंजिल पर है। बड़ी चीज़ है जीजो, बहुत बड़ी बात है, महसूस करें इस चीज़ को कि अली जैसा इंसान कितना हसास है इंसानी वैल्यूज को लेकर। एक सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मौला के दो चाहने वाले, अमीर शाम से जंग है, उठा के देखें तारीख, अमीर शाम से जंग है और मौला को पता चला कि अमीर शाम के लश्कर वालों को अली के इन चाहने वालों ने गालियां दी। पूरी जिम्मेदारी से पढ़ना होती तो देखें, दो मफहूम को आपस में मिलाइएगा नहीं, कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। तबर्रा एक अलग मफहूम है, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान दीन से इजहार बेजारी एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी ज़बान को उस इजहार बेजारी में ख़राब करना ये दूसरी चीज़ है। कि यहाँ पर मुझे एक जुमला याद आ रहा है अल्लामा ग़ुलाम अस्करी तावसरा का, कि खुदा उनके ऊपर रहमत नाजिल करे, किसी इलाके में गए तो उनसे किसी ने पूछा कि मौलाना ये बताइए कि यजीद को गाली देना कैसा है। बड़ा प्यारा जवाब दिया आपने, फरमाया ये बताओ कि वो कौन सी गाली है जो इस यजीद के लफ्ज़ में पोशीदा नहीं है। यजीद को गाली देना गाली की तौहीन है। और आप खुद देखें कि अजीब मरहला है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे होते हैं लफंगे टाइप के अफराद, बिला वजह में भिड़ जाते हैं किसी से। शरीफ उन नफ्स इंसान होता है, ताकत भी होती है उसके पास, ऐसा नहीं है कि अपने कुव्वत बाजू पर उसको भरोसा नहीं होता, नहीं, चाहे तो दो मिनट में काम तमाम कर दे, लेकिन गैरत नफ्स भी होती है, कुछ इंसानी उसूल भी होते हैं। वो कहता है इन कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता, इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। और अजीज़ों, और वो लोग जो बार बार कुत्तों से उलझते हैं उनका भी फैसला आपने देखा है, लोग कहते हैं अरे ये भी इन्हीं की तरह हो गए। ये बात इशारों के नाम में गुफ्तगू में कर रहा हूँ आपकी समातों के भरोसे, इस मंजिल पर सराहत के साथ, इसलिए कि जो मौला ने कहा है उसको तो पूरी सराहत, पूरी आमादगी और पूरी तैयारी के साथ मैं बयान कर सकता हूँ। अपनी बात कहने में इंसान को झिझक हो सकती है, मौला की बात कर रहे हैं। अपने दोनों सहाबियों को, हुजर बिन उदय को
عمر بن حماق خزائی کو مولا نے پاس بلایا، تم نے گالیاں کیوں دی؟ کہا مولا یہ انہوں نے ہمارے پر پانی بند کر دیا تھا، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ کہا تم نے علی کی سیرت کو نہیں دیکھا، اس سے پہلے علی نے کیا کیا تھا؟ پہلے انہوں نے پانی بند کیا، امیر شام نے پہلے صفین میں گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، پانی بند کر دیا۔ اب علی نے کہا جاؤ مالک اشتر، علی نے کہا جاؤ مالک اشتر، اور ایک روایت کے بقول حضرت ابو الفضل عباس کو بھیجا، 18 سال کا سن تھا، کہ نقاب ڈال کے آئے مولا اور قبضہ کیا گھاٹ پر، اور پھر مالک اشتر آئے، مولا قبضہ ہو گیا، ادھر امیر شام کے لشکر میں کھلبلی، پریشان لوگ کہ ہم نے تو پانی پر قبضہ کر لیا تھا، ان کو پانی بھرنے نہیں دے رہے تھے، اب ان کا قبضہ ہو گیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ علی کا کردار دیکھیں عزیزوں، فضیلت یہ نہیں ہے کہ دوست فضیلتوں کا کلمہ پڑھیں، فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی کہے۔ آئے ہانپتے کانپتے امیر شام کے پاس، وہ مطمئن بیٹھا ہے، کہ تجھے ہماری فکر نہیں، کیا ہو گیا؟ کہ تجھے پتا نہیں علی نے قبضہ کر لیا فرات پر، نہر پر علی نے قبضہ کر لیا؟ کہ تو پھر کیا ہوا قبضہ کر لیا؟ تو ہم پیاسے مر جائیں گے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر جواب دیتا ہے، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیا تم علی کو میرا جیسا سمجھتے ہو؟ میرا جیسا سمجھتے ہو؟ ارے مجھے یقین ہے کہ علی ہم پر پانی بند نہیں کریں گے، کتنا ہے فضائل کا ایک گوشہ ہے، اس کو ذرا محسوس کریں کہ سیرت علی کو ایسے بیان کرو کہ جتنے بڑے بڑے ہیں سب چھوٹے ہو جائے، جتنے بڑے بڑے ہیں سب چھوٹے ہو جائیں، ایسے بیان کرو خود بخود جب علی کے فضائل اتنی مرتبے اور اتنی بلندی پر ہوں گے، ان کا قد چھوٹا ہو جائے گا تو ساری لعنتیں ان کے اوپر اپنے آپ آئیں گی۔ آپ کے پیش نظر ہے نا وہ تمثیل کہ ٹیچر کلاس میں داخل ہوا، پوری توجہ چاہتا ہوں، وائٹ بورڈ پر ایک لکیر کھینچی اور تمام بچوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ کچھ ایسا کرو کہ اس لکیر کو نہ گھٹانا پڑے نہ اسے بڑھانا پڑے، اور تم ایسا کچھ کرو کہ اس سے بڑی کوئی چیز پیش کر دو اور اس کو چھوٹا کر دو، اس کو ایسے چھوٹا کرو کہ نہ اس سے کچھ کم کرو نہ اس میں سے کچھ لو۔ سب پریشان ہیں، نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے، ایک لکیر کون کرے گا؟ ٹیچر اٹھا، دیکھا کہ سناٹا چھایا ہوا ہے، جتنی لکیر کھینچی تھی اس سے بڑی ایک لکیر کھینچ دی، اس سے بڑی کھینچی تو وہ کھینچی تھی خود بخود چھوٹی ہو گئی۔ علی کے فضائل کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ اگر بیان کر دیا جائے تو کسی پر لعنتوں کی ضرورت نہیں ہے، فضائل علی کا قطرہ قطرہ ان کے اوپر لعنت کی توپ کی طرح برسے گا۔
ذکر علی لگے دا ہر گھڑی۔
تو اب مولا ان چاہنے والوں سے کہتے ہیں عمر بن حماق خزائی حجر بن عدیر سے کہ جنہوں نے علی کی محبت میں پوری زندگی گزاری اور علی کی محبت میں مر گئے. ہم اور کیا, میری کیا بساط کہ علی سے محبت کی بات کروں, محبت تو میثم نے کی ہے. میں کیا فضائل پڑھوں گا, فضائل تو میثم نے پڑھے ہیں. ممبر پر بیٹھ کر مجمع علی کا چاہنے والا ہو, فضائل پڑھنا, داد لینا, اپنے آپ کو علی کا محبوب پیش کرنا اور ہے. ہاتھ کٹا کے سولی پر چڑھ کر علی کے فضائل پڑھنا اس کا کمال ہے جو علی کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے. اب عزیزوں محسوس کریں, علی ان دونوں کو بلا کے کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم ان کو گالیاں دو, اپنی زبان خراب کرو, علی کو پسند نہیں. اب یہ تعجب کر رہے ہیں. علی نے ایک فیصلہ کر دیا کہ اگر یہ ہمارا دشمن ہے تو علی کے لیے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بھی ایک بنیاد ہے, ایک وجہ ہے. دشمن کا مقابلہ میدان میں ہوگا, وہ زبان چلائے گا, تم بھی زبان چلانا. جیسا میں نے کل پیش کیا, ابن زیاد نے زبان چلائی, زینب نے زبان چلائی, اور کس طرح سے رسوا کیا. وہ زبان چلا کے کہہ رہا تھا خدا نے تمہیں ذلیل کیا, اسی کے الفاظ کو اس طرح سے استعمال کر رہی تھی خالق نہج البلاغہ کی بیٹی زینب کہ نہج البلاغہ بڑھ بڑھ کے سلام کر رہی تھی کہ مجھے فخر ہے کہ علی کی بیٹی نے لاج لکھنی فصاحت و بلاغت کی. کہ ابن زیاد کے دربار میں وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی فضحکم, زینب کہہ رہی تھی الحمدللہ الذی کرمنا بنبیہ محمد, وہ بھی الحمد کہہ رہا تھا, زینب بھی الحمد کہہ رہی تھی. اس کی بات کہاں تھی, زینب کی بات کہاں تھی. تو مقابلہ اگر زبان کا ہے تو زبان سے, تلوار کا ہے تو تلوار سے. اگر یہ دشمن ہیں آئے میدان میں, یہ بھی تلوار چلائے گا, ہم بھی تلوار چلائیں گے, یہ بھی حملہ کرے گا, ہم بھی حملہ کریں گے. لیکن یہ کیا ہے کہ تم حملہ بھی کر رہے ہو, جنگ کے لیے بھی تیار ہو, گالی گلوچ بھی دے رہے ہو, اور وہ سب, وہ تو ہیں ہی ایسے جن کی پوری پرورش غلاظتوں میں ہوئی ہو, وہ اپنے آپ کو غلاظتوں سے کیسے نکالیں گے. لیکن تمہاری پرورش تو علی نے اپنی نورانیت کے ساتھ کی ہے. عزیزوں اب پوری توجہ چاہتا ہوں. اس منزل پر علی نے بتایا کہ علی اتنے کمالات کی بلندیوں پر ہے کہ دوستی تو دوستی, علی کی دشمنی بھی بے اصول نہیں ہے. عزیزوں سوچو, چاہنے والوں سوچو, جس علی کی دشمنی بھی بے اصول نہ ہو اس کی دوستی کے اصول کتنے قیمتی ہوں گے. اب عزیز اس کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ گفتگو ابھی اور ہے. اب اس مرحلے کو میں واضح کر رہا ہوں جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا کہ یہ ولایت کبھی اعتباری ہوتی ہے, یعنی کوئی کسی کے اوپر مسلط ہے, کوئی حکومت کر رہا ہے. جیسے یہاں پر ایک چیف منسٹر آپ کے اس ریاست کا جو شاید تلنگانہ ہو گئی ہے, جو بھی چیف منسٹر ہے وہ آپ کے اعتبار سے ظاہری طور پر ولایت رکھتا ہے, وہ جو چاہے کرے, انتظامیہ اس کے ہاتھ میں ہے, ریاست اس کے ہاتھ میں ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں. لیکن یہ جو ولایت ہے, یہ ولایت ہے اعتباری. اعتباری کا مطلب کیا ہے, یعنی اس نے آپ ہی کے ووٹوں کو اپنی پاور اور قدرت تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. یعنی اس کی جو ولایت ہے اسے جو چیز اعتبار دے رہی ہے وہ خدا آپ ہیں, پبلک اعتبار دے رہی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی اگر بحث چڑھ جائے اور اس نے مل جل کر گٹھ جوڑ والی حکومت بنائی ہو جو ہندوستان میں عموماً بنتی تھی اور ابھی ایک دوسری صورتحال ہو گئی, تو جو پارٹیاں اس کے موافق نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعتماد کا ووٹ واپس لے رہے ہیں, عدم اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں. تو اگر اس کی حکومت اور اس کی ولایت حقیقی ہوتی تو عدم اعتماد کے ووٹ دینے پر گرتی نہیں. اس کا مطلب پاور میں ہے, حکومت میں ہے, ولایت ہے, لیکن اعتبار ختم ہوا, حکومت گئی. عزیز و علی کی ولایت میں اور مسلمان کی خوش ساختہ ولایت میں یہ فرق ہے کہ ان کی حکومت محتاج ہے بیعت کی, بیعت ہے تو حکومت ہے, بیعت نہیں تو حکومت گئی. اور ہر طرف چیخ و پکار ہے بیعت بیعت بیعت. اور آج بھی دیکھیں کہ وہی سلسلہ ہے, ادھر پاور میں آئے ادھر مطالبہ ہے بیعت. یعنی پہچنوا رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ کس سے ہے جو اپنی ولایت کے لیے بیعت کے محتاج ہے. اور علی اپنی جوتیاں سی رہے ہیں, توجہ جاتا ہوں سیدھو, اپنی جوتیاں سی رہے ہیں. اور کسی نے آ کے سوال کیا, مولا یہ اتنی بڑی حکومت, یہ سلطنت اور یہ کام, بڑھ کے جواب دیا, یہ پوری حکومت, یہ پوری سلطنت علی کی اس جوتیوں کے برابر نہیں ہے. یہ علی کی ولایت حقیقی, تو یہ حقیقی ولایت پیدا کہاں سے ہوئی, وجود میں کہاں سے آئی, منصہ شہود پہ کہاں سے آئی, اسے تلاش کرو. کہا کہ یہ ولایت آئی ولایت خدا سے, یہ ولایت خدا سے. علی کو ولایت ملی کیوں؟ بندگی کی وجہ سے. اسی راز کو اگر سمجھ جاؤ گے تمام تر اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہی وہ منزل ہے کہ حسین یزید کے خلاف آواز دے رہے ہیں, مثلی لا یبایو مثلا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری سلطنت, تیری حکومت لوگوں کی بیساکھیوں پر ہے. ہماری ولایت حقیقی ہے خدا کی جانب سے, خدا کی جانب سے ہے. تم وہ ہو کہ جب تک تمہاری تلوار بلند رہتی ہے, جب تک تلوار کا پانی چمکتا ہے, تب تک لوگوں کی گردنیں جھکی رہتی ہیں. لیکن جہاں وہ تلوار ختم ہوئی وہاں لوگ تمہیں اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ جس دیار کے ہو, جس جگہ ہو, کہیں تمہاری لاش کتے کھاتے ہیں, کہیں تم گٹر سے نکالے جاتے ہو. عزیزو کل کی تاریخ بھی دیکھے, آج کی تاریخ بھی دیکھے. وہ کل کا علی کا بغض رکھنے والا حاکم تھا جس کی لاش کو کتوں نے چبایا تھا, یہ آج اپنے آپ کو فاتح قادسیہ کہنے والا, حرم امام حسین پر گولے داغنے والا, آپ نے دیکھا نہیں کہ جس نے اپنا محراب بنایا تھا کتنی ذلتوں کے ساتھ گٹر سے نکال کر لے کے آئے, پوری میڈیا کی کوریج کے سامنے یہ اپنے دانتوں کا گولے کھڑا تھا. اور علی, علی کے محبت, علی کی ولایت آواز دے رہی تھی, خبردار علی کے مقابلے پر نہ آنا, نہ تو ذلیل ہو جاؤ گے. اور یہ اس کی بات تھی. یہ
صدام کی بات نہیں ہے، نہیں، اس سے آگے بڑھو. جہاں جہاں بھی ولایت علی کے اگینسٹ کسی ولایت نے اپنے مہروں کو تراش خراش کے حاکم بنایا، اس کے بعد جب تک ان کے مفادات وابستہ رہے، ان کی حکومتیں رہی، انہوں نے سپورٹ کھینچا، تو پبلک نے جوتے مار کے بتایا تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن ہم نے، پوری توجہ، لیکن ہم نے ایک علی کے چاہنے والے کا انقلاب دیکھا، انقلاب خمینی. ساری دنیا ایک طرف جمع ہو گئی اور جتنا چاہا دنیا نے بائیکاٹ کیا، اقتصادی محاصرہ کیا، جنگوں پہ جنگے کی. ارے جس طرح سے چاہا حکومت کو گرا دے، لیکن علی کی حکومت ہے. اور آج تک کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ سب سے مقابلہ کر لیا، ایران سے مقابلہ کیسے کرے. کیسے کرے مقابلہ، کر بھی نہیں سکتے. وہ جو عراق کی حکومت تھی، تمہاری ایجنسی کی حکومت تھی، تمہاری ایجنسیوں نے حکومت بنائی، تختہ حکومت پر بٹھایا، جب اس کا کام تمام ہو گیا تختہ دار پہ چڑھا دیا. ارے کہ اب تم لیبیا میں جاؤ، کرنل قذافی تمہارا مہرا تھا، استعمال کیا، ختم ہو گیا، شوٹ کر دیا. آؤ مصر میں حسنی مبارک تمہارا آدمی تھا، تمہاری ایجنسیوں نے بنایا، ارے جب اس کا کام ختم ہو گیا جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن اب جس ملک کی طرف تم دیکھ رہے ہو، اس کا تعلق غدیر سے ہے. غدیر سے ہے، اور غدیر کی انگڑائی تمہیں غدیر میں نظر نہیں آئے گی، غدیر انگڑائی لیتی ہے 61 ہجری میں. غدیر انگڑائی لیتی ہے 61 ہجری میں. تم نے خلافت کو علی سے لیا تو کیا کیا، کیا کیا؟ پہلے مرحلے میں اجماع کیا، پوری توجہ، تاریخی حقیقت کو پیش کر رہا ہوں. دوسرے مرحلے میں تم نے وصیت کی بنیاد کے اوپر خلیفہ قائم کیا. تیسرے مرحلے میں شورا بنائی. ان تمام چیزوں کا ورثدار بنا یزید. یزید کے لیے شورا بھی بنائی گئی، یزید کی بیعت بھی ہوئی، امیر شام نے وصیت بھی کی. حسین کہہ رہے تھے تو صحیح بابا، جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو کے کربلا میں آئیں گی تو دیکھنا تمہارا لال کیسا ذلیل کرے گا. اب حسین نے یزید کو شکست نہیں دی، اجماع کو شکست دی، بیعت کو شکست دی، شورا کو شکست دی. تو جو شکست حسین نے کربلا میں دی، وہی شکست تمہاری منتظر ہے. اگر انقلاب اسلامی ایران کے مقابلے پر آؤ تو آنے سے پہلے ذرا سوچ لینا کہ ان کا کیا ہوا جن پر تم پہلے ناز کرتے تھے. ان کا تخت کہاں ہے، ان کا تاج کہاں ہے، ان کی حکومت کہاں ہے؟ ساری دنیا کہے گی تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گیا. اور دیکھو حسین کو، پوچھو حسین کہاں ہے. نہ ملک کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے. ہر جگہ پوری دنیا میں حسین ہے, حسین ہے, حسین ہے. لیکن عزیزو پوری توجہ, لیکن یہ فتح انقلاب اسلامی کو ملی کیسے؟ پوری توجہ, یہ نہیں ہے کہ میں ایران میں پڑھتا ہوں, ایران میں رہتا ہوں, ایران میں طالب علموں کو میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں, وہاں کے پستے بہت اچھے ہیں, وہاں کی قالینیں بہت اچھی ہیں, بات یہ نہیں ہے عزیزو. پورے انصاف کے ساتھ یہی قوم, یہی ایرانی قوم بہت ذلیل تھی ایک زمانے میں. ان کے پاس علماء تھے, مراجع تھے, آغای بروجردی جیسی شخصیتیں تھیں, آغای عبدالکریم حائری جیسی شخصیتیں تھیں, لیکن ذلیل تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رستم کو مانتے تھے, سہراب کو مانتے تھے, اسفندیار کو سلام کرتے تھے. عزیز کب سے ہوئے؟ جب سے سلمان و بوذر کے در پہ آئے اور ایک قیادت کو تسلیم کیا, جس قیادت کا نتیجہ, جس قیادت کا سر چشمہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. عزیزوں ولایت, تقاضائے ولایت کیا ہے اس منزل پر؟ تقاضائے ولایت یہ ہے کہ تم نے اگر ولایت کو مان لیا تو تمہیں سربلندی ملے گی, سر نگو نہیں ہوگے. لیکن شرط اطاعت ہے, شرط بندگی ہے. حسین نے 72 جمع کیے جو ولایت میں گھل مل گئے تھے, اور جس جس نے حسین سے درس لیا اس نے فتح کامرانی کا پرچم لہرایا. صرف بات ایران کی نہیں ہے, خمینی خمینی کی تو بات ہی نہیں ہے, خمینی کا وجود تو بہت بعد میں ہے. اس روحانی شخصیت کے وجود میں دیکھو محبت علی کا سمندر ہے جو موجہ مار رہا ہے. تم ظاہری طور پر ایک ایران کے قائد کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو, ارے ہم ایک قطرہ ناچیز کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جو عشق علی کے سمندر کا قطرہ ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سمندر سے دور نہ کیا تو خمینی بن گیا. شرط یہ ہے کہ سمندر سے وابستہ رہو, اطاعت کے ذریعے, بندگی کے ذریعے ہر ایک فرد خمینی بن جائے گا. عزیزوں زحمت کو ختم کیا, کوئی یہ گفتگو یہ نہیں تھی کہ بات کوئی سیاسی ہو, نہیں عزیزوں یہ ایک حقیقت تھی اور آپ اس کو محسوس کریں ہر جگہ. انصاف سے دیکھیں کہ کربلا کے اس رخ کو جس نے لیا اسے کامیابی ملی, اور ہم خمینی, خامنئی, سیستانی, امام موسیٰ صدر, حسن نصر اللہ کی بات ہی نہیں کرتے. یہی تو گلہ ہے کہ ان کی بات کیوں کی جاتی ہے, نہیں کرتے بھائی, نہیں کرتے. حسن نصر اللہ کا نام نہیں لیتے,
خمینی کا نام بھی نہیں لیتے، سیستانی کا نام بھی نہیں لیتے، ہمیں یہ بتاؤ کہ پھر علی کا کس چاہنے والے کا نام لیں؟ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ تمہیں غلام علی کہا جا سکے، کس کا نام لیں؟ نہیں لیتے ان لوگ کا نام. پھر سنو دوسری منزل، سیریا میں دیکھو وہ بشار اسد کچھ یا نہیں ہے، لیکن ذرا سا اس نے مکتبِ کربلا سے خود کو ٹچ کر لیا، وابستہ کر لیا، تو جہاں کل تھا اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ آج ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شخصیتوں کے پیچھے جا رہے ہیں، نہیں، یہ ہر جگہ اس کے علی ہے، یہ کربلا ہے جو رنگ بدل بدل کے آ رہی ہے، یہ کربلا حسن نصر اللہ کی شکل میں آئے گی تو لبنان میں فتح کا پرچم لہرایا جائے گا، یہ کربلا ایران میں رہبر انقلاب کی شکل میں آئے گی تو فتح کا پرچم لہرائے گی، سیستانی کی شکل میں آئے گی عراق میں پرچم لہرائے گی. بس منزلت یہ ہے کہ جذبہ حسینی ہونا چاہیے، حسین کا عزیز و درس یہ ہے کہ سر حسین کبھی جھکے گا نہیں. اور نظر نہیں آتا، یہ خطابہ تو شولا بیانی نہیں ہے، تو آؤ کربلا میں دیکھو، جب تک یہ سر حسین کے تن پر تھا تب بھی سر بلند رہا، اور جب کٹ گیا نوک نیزہ پہ آ کے پھر بھی سر بلند رہا. اب یہ حساس مرحلہ، یہی میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں عزیز و ربط مسائل. تو اب حسین کا مطالبہ اپنے چاہنے والوں سے یہ ہے، میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، تم نے دیکھا حسین کو؟ کہ حسین کا سر اگر تن پر ہے تب بھی سر بلند، نوک نیزہ پر ہے تب بھی سر بلند، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سر کٹ جانے کے بعد بھی سر بلند رہے اور تمہارے تنوں پر سر رہیں لیکن سر نگوں ہو جاؤ. ذلتیں دور ہیں حسین سے بس. اور اگر کوئی راہ بندگی، راہ عقیدت کو پہچان جاتا ہے تو یہ بہت بڑا خاندان ہے، چھوڑتا نہیں ہے، خود بلاتا ہے. بس تمہیں ثابت یہ کرنا ہے کہ راہ حسین پر ہو، حسین کی راہ پر چلو گے تو حبیب بن جاؤ گے. اور عزیزوں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. کل میں نے جس زینب کا تذکرہ کیا، چاہنے والی بہن کربلا میں تڑپ تڑپ کے اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہے، بھیا کبھی ہرمی کا لشکر آتا ہے، کبھی ہرملا کا لشکر آتا ہے، کبھی سنتی ہوں شم کا لشکر آ رہا ہے، تمہارا اس دیارِ غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے. بعض جو حسین نے کاغذ لیا، قلم لیا، تصورات کے آئینے میں جاؤ، اگر حسین کے شیعہ ہو تو حسین کا خط صرف حبیب کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے. آواز دے رہا ہے مولا، بلا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین الغریب الہ رجل فقی. مکتب فقاہت کو پہچانو، فقیہ کے مرتبے کو سمجھو. حسین خط لکھ رہے ہیں غریب حسین کی جانب سے، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. اور کیا جملے ہیں؟ حبیب انت تعلم قرابتنا من جدنا رسول اللہ. حبیب تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے جد رسول اللہ سے کیا قرابت ہے. وانت ذو شیبۃ وغیرہ, حبیب تم بہادر صاحب غیرت ہو, صاحب غیرت ہو. حبیب دشمنوں نے تمہارے دوست کو گھیر لیا ہے, آ جاؤ یجازی کا جدی رسول اللہ, میرے جد تمہیں جزا دیں گے. پازی تو خط پہنچا, پوری تفسیر میں نہیں آنا ہے. اس عاشق کو پہچانے جس نے اپنے وجود کو عشق حسینی کے سمندر میں ضم کر دیا. خط نامہ بھر لے کے گیا, مقتل کہتا ہے کہ حبیب کھانا کھا رہے تھے, دق الباب ہوا, باہر نکلے, کون؟ برید الحسین, حسین کا قاصد. حبیب نے خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا. زوجہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ خط آیا ہے. کس کی جانب سے؟ حسین کی جانب سے. کیا کہا ہے؟ نصرت کے لیے بلایا ہے. کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کیا کروں. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی, حبیب فرزند رسول نصرت کے لیے بلائے اور تم سوچو خاک پھانک کے زندہ رہ لوں گی. حبیب جاؤ. عزیزوں دنیا میں دوستی سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو جو ظاہری رشتہ داریاں ہیں ان کو اگر الگ کر دیں خونی رشتوں کو, تو دوستی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا, اور دوست کی وفا سے بڑھ کر پھر کوئی وفا نہیں ہوتی. اگر تمہارا کوئی دوست جس نے تمہارے ساتھ کچھ احسان کیا ہے, زندگی کے دکھ درد میں ساتھ رہا ہے, اس کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچو کہ ایک دوست نے ایک دوست کو بلایا اور ایک دوست پہنچ گیا. اب جو منزل ہے وہ بہت سخت ہے. حسین نے دور سے دیکھا کہ گرد بلند ہوئی, آواز دی اکبر اٹھو, قاسم اٹھو, عباس اٹھو, میرا دوست آ رہا قریب. آئے حبیب. ایک مرتبہ شہزادی کی آواز آئی, فضا کیا ہوا؟ کہا شہزادی شہزادی مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک؟ کہا بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا. عزیزوں ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل کرے. ایک مرتبہ آواز دی زینب نے, فضا حبیب کو جا کر میرا سلام. ایک مرتبہ فضا آئی, حبیب شہزادی سلام کہتی ہے, زمین کربلا پہ بیٹھ گئے, تماچے مارتے ہیں خاک کربلا, اپنے سر پر ہائے آلے رسول تھے وہ وقت آ گیا. عزیزوں بہت زحمت دی میں نے آپ کو, بہت معذرت چاہتا ہوں, لیکن عزیزوں تھک گئے ہوگے نا, گھروں کو واپس جانا ہے. یقیناً یقیناً تم ان سختیوں کو برداشت کرتے ہو, جزا دے گی بیوی. تمہیں پتا ہے کہ جب اس مجلس سے اٹھ کے جاؤ گے تو سبور کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ گے. بہ حسین کے دوست کا ماتم کر لو. میں نے مجلس کو تمام کر دیا اس لیے کہ جب بات یہاں تک حسین کے دوست تک آ گئی ہے تو اب یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہتا. جذبہ ولا ہے تو دو چار جملے اور سنتے جاؤ. ایک منزل جہاں حبیب نے اپنی دوستی کو دکھایا, نافع بن ہلال, رات کی تاریکی, شب عاشور, تلایا پھر رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ایک خیمے میں بہن بیٹھی ہوئی اپنے بھائی سے گفتگو کر رہی ہے. نافع نے کانوں کو لگایا, یہ گفتگو کیا ہے؟ बहन अपने भाई से कह रही है, भैया कल कुर्बानी का दिन है, कल कुर्बानी का दिन है भैया, तुमने अपने बावफा असहाब को आजमा तो लिया है। क्यों कह रही है जैनब? इसलिए जैनब ने कूफियों की बेवफाई देखी है, अपने बाबा को तन्हा होते हुए देखा है, अपने भैया हसन को तन्हा होते हुए देखा है। बहन का दिल है ना तड़प गया, भैया आजमा तो लिया है, ये 72 छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे। एक मर्तबा नाबे बिन हिलाल आए, किसके पास गए? हुसैन के बचपन के साथी हबीब के पास। लरज रहे हैं, कांप रहे हैं, हबीब गजब हो गया। क्या हुआ नाबे? हबीब बिनते जहरा को, बिनते अली को हमारी बप्पा पर एतबार नहीं है। अजीजों, दोस्ती की कदर को कैसे पहचानवाया हबीब ने? एक मर्तबा कहते हैं गजब हो गया, बुरैर उठो, जुहैर कैन उठो, जान उठो, मुस्लिम ने हो सजा उठो। अरे ये वक्त अपनी शमशीरों को सैकल करने का नहीं है, अपनी वफा का यकीन दिलाने का है। पूरा हुसैन का छोटा सा लश्कर आगे आगे हबीब दरे जैनब पर आए। खैमे जैनब के बाहर एक मर्तबा हबीब ने कहा, ए मेरे जानसार साथियों, अपनी तलवारों को नियाम से निकाल लो। अजीजों, वफा का एक इम्तिहान है जो हबीब दे रहे हैं। अरे पूरी तवज्जो से सुनना, मसाइब खत्म हो गए। कहते हैं नियाम से तलवारों को निकालो, तलवारों को निकाला, कहा अपनी अपनी गर्दनों पर रख लो, अपनी अपनी गर्दनों पर तलवारें रख ली। एक मर्तबा आवाज दी, ए बिनते ज़हरा यकीन दिला दे, इशारा कीजिए, हमारे बदन पर हमारे सर नहीं रखेंगे। अजीजों मैं कहूंगा हबीब अपनी वफा का एतबार, अरे दिला दिया हबीब, बिनते ज़हरा को यकीन आ गया, लेकिन हबीब असरे आशूर, अरे तुम्हारा मौला पुश्ते फरस पे डगमगा रहा है, कोई नैजा कोई तलवार, शिमर का कुंद खंजर, ए हबीब अरे दिले ज़ैनब को करार आ गया था अल्लाह से, अरे सरोतर में जुदाई है, मुस्लिम ने हो सजा, कहा हो हबीब, कहा हो बुरैर, कहा हो ज़ुहैर कहर, कहा हो एक बहन है जो कभी दिल ले ज़ैनबिया, कभी नशेब की तरफ जाती है, अरे मेरा माँ जाया, ए बिसारे साहब तू देख।